ترجمہ
شروع ہے.
چوتھے جمعے سے حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا عنوان آپ کے سامنے شروع ہے. گزشتہ جمعے میں نے آپ کے سامنے حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا وہ پہلو ذکر کیا تھا جو حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ
پہلے جتنا شروع ہوا تھا
حضور علیہ السلام کی سیرت کا وہ پہلو جس میں آپ کی مکی زندگی کا بیان تھا کہ حضور علیہ السلام نے تبلیغی زندگی کا زمانہ 13 سال تک پایا. 13 سال تک آپ مکہ مکرمہ میں 13 سال مکہ مکرمہ میں تبلیغ کرتے رہے اور 10 سال مدینہ منورہ میں آپ کو حکومت ملی اور اقتدار ملا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے 13 سالوں میں جو تکلیفیں اٹھائیں جو اذیتیں اٹھائیں ان کا ذکر گزشتہ ہے وہ کیا ہے. مکہ کی 13 سالہ زندگی تبلیغی زندگی ہے اور آپ کی تبلیغی زندگی میں 114 آدمیوں نے رسول اللہ کا نام لیا. 13 سال مکے کے 13 سالوں میں 114 آدمیوں نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور مدینہ منورہ کی 10 سالہ زندگی میں 144,000 انسان اسلام میں داخل ہوئے. 10 سال نوابے ہیں کہ اقتدار میں آنے کے بعد کتنے لوگ مسلمان ہوئے اور اقتدار سے پہلے صرف 114 آدمی مسلمان اور اقتدار کے بعد 144,000 آدمی مسلمان اور مکہ مکرمہ کی موجودہ جو صورت حال کی حضور کے دور کوئی شخص آپ کا حامی نہیں تھا. سارے بڑے بڑے 19 سردار حضور کے دشمن تھے. ان کو خطرہ یہ تھا کہ ہمارے خداؤں کی خدائی کا 307 بت کاٹے میں رکھے ہوئے. حضور علیہ السلام ان 307 بتوں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. مکہ کی 13 سالہ زندگی حضور کی تبلیغی زندگی ہے اور اس کے بعد آپ نے مکہ کرنے سے مدینے کا سفر کیا اور سفر کیسے کیا یہ بھی ایک تاریخ کا انوکھا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اجازت دے دی کہ وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں. اس ہجرت میں صدیق اکبر آپ کے ساتھ تھے. وہ واقعہ آئندہ مہینے جواب شانی کے مہینے ان شاء اللہ اگر وہ اگر صدیق کے مواد کا بیان ہوگا. حضور علیہ السلام کی ہجرت کا واقعہ بڑا مشہور بات ہے. آپ کے ساتھ ہجرت میں ابو بکر صدیق صاحب یہی ہے اور ابو بکر صدیق صاحب کے علاوہ رضی اللہ تعالیٰ کے علاوہ بڑے بڑے صحابہ بڑی جنگ خیبر جس میں حضرت علی نے کوئی اٹھانا تھا خیبر کا، وہ مشہور واقعہ، اور حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا تھا سبت بھی امی حیدرا کلے کی غاب آدم کری ہندا. یہ بڑا مشہور شعر ہے حضرت علی کا جو اس جنگ خیبر میں آپ نے پڑھا. تو جنگ خیبر میں 19,000 صحابہ کا لشکر تھا اور دشمن کی تعداد 40,000 تھی اور 27 صحابی اس میں شہید ہوئے تھے. یہ 10 سال کی پیغمبر کی زندگی ہے کہ 10 سالوں میں حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں 27 جنگیں لڑی. آج کل جو لوگ کہتے ہیں کافر کو کچھ نہ کہا جائے، ان سے کہو اگر کافر کو کچھ نہ کہیں تو ہمارے پیغمبر نے تو کافروں سے 27 جنگیں لڑی. کس نبی کی بات کرتے ہو جس نے کافر کے خلاف تلوار اٹھائی؟ محدثین کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے برے دو آدمی ہوتے ہیں، ایک وہ آدمی سب سے برا ہے جس کو کوئی پیغمبر قتل کرے وہ سب سے برا ہوتا ہے، اور ایک وہ سب سے برا ہے کہ جو آدمی کسی پیغمبر کو قتل کرے. یہ دنیا کے اندر دو آدمی سب سے برے کہے گئے. ان 27 جنگوں میں حضور علیہ السلام کا نقصان کیا ہوا؟ 256 صحابی شہید. اور آپ دیکھیں دنیا میں کتنے بڑے بڑے انقلاب آئے، نیپولین کا انقلاب آیا، ہٹلر کا انقلاب آیا. ہٹلر نے اپنی جنگ میں 9.5 لاکھ انسان قتل کرائے، نیپولین کی لڑائی میں 3.5 لاکھ آدمی قتل ہوئے. یہ لینن اور مارکس کی جنگ میں جو کمیونسٹوں کا انقلاب آیا تھا اس میں 17 لاکھ انسان ذبح کیے گئے. ایک یہ انقلاب دیکھو اور ایک محمد رسول اللہ کا انقلاب دیکھو کہ پوری دنیا کو میرے نبی نے زیر و زبر کر ڈالا، کیسر و کسرا کا خاتمہ کر کے اسلام کا پرچم لہرایا گیا، لیکن نبی کے دور میں صرف 256 آدمی تھے اور 4,000 یا 6,000 دشمن کے آدمی مارے گئے. باقی تمام انقلاب پوری دنیا کے ایک ایک خطے میں آئے. مدینہ منورہ حضور علیہ السلام نے جاتے مشرقین مکہ سے یہودیوں یہودا یہود مدینہ سے پڑا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام مدینہ منورہ کے علاقے کے 41 یہودی قبیلوں کو بلایا اور اسے کہا کہ مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہو. یہودی بھی چاہتے تھے کہ مدینہ کی حفاظت ہو. انہوں نے مارا کیا چند سرائے پر مارا ہوا اور یہ شرط لگائی گئی کہ اگر کوئی مدینہ پر حملہ کرے تو ہم دونوں مل کر اس کا حفاظت کریں گے. لیکن جنگ خندق میں جب مشرکین مکہ نے مدینہ پر حملہ کیا تو اس وقت ان یہودیوں نے اندر اندر مشرکین کا ساتھ دیا، تو وعدہ کینسل ہو گیا. جب وعدہ کینسل ہو گیا تو اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اس وعدہ کے فسخ کرنے پر اور بیعت رضوان کا واقعہ پیش آیا اسلام کی تاریخ میں. اس وعدہ کے فسخ کرنے پر آپ نے یہود مدینہ کے خلاف بنو قریظہ کی جنگ لڑی، بنو نذیر کی جنگ لڑی. یہ جو بنو قریظہ اور بنو نذیر کے غزوات ہیں یہ یہودیوں کے وعدہ کی خلاف ورزی کی وجہ سے لڑے گئے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں 10 سالہ جو زندگی ہے یہ سیاسی زندگی. کون سی زندگی ہے؟ ایک بات یاد رکھیں، آج کل آپ لوگ کہتے ہیں کہ سیاست میں نہیں آنا چاہیے، سیاست جھوٹ کا کام ہے. مسئلہ یاد رکھیں، آج کل کی سیاست واقعی جھوٹ ہے، آج کل کی سیاست واقعی فریب ہے. لیکن جس سیاست کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں سیاست کا مطلب ہے، سیاست کہتے ہیں ملکی انتظام کرنے کو، ملک کا انتظام کرنے کو. اسلام کے اندر جو سیاست ہے وہ انصاف پر قائم ہے، وہ عدل پر قائم ہے، وہ رشوت سے پاک سیاست ہے، وہ ظلم سے پاک سیاست ہے، وہ بدماشی سے پاک سیاست ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اسی سیاست کا آغاز کیا اور اس سیاست کا مرکز تھا، اس سیاست کا مرکز مسجد تھی، دین کا مرکز تھا، مسجد میں سیاست ہوتی تھی. یعنی ملکی انتظام سارے مسجد سے ہوتے تھے، حضور کا صدر دفتر مسجد میں ہوتا تھا، گورنروں کی تقرریاں مسجد میں ہوتی تھی، سفرا مسجد میں مقرر کیے جاتے تھے، لشکر مسجد اسلام میں بھی کوئی سیاست ہوتی ہے؟ اسلام کی سیاست کیا ہے؟ انصاف، عدل، بدماشی کا خاتمہ. اور آج کی سیاست کیا ہے مجھے بتاؤ؟ کون سا محکمہ جہاں رشوت نہیں چل رہی؟ ایک محکمہ ہوتا سب سے زیادہ رفاق رشوت کا کسی زمانے میں پولیس کا ہوتا، لیکن آج کل رفاق محکمہ تعلیم والوں نے توڑ دیا، محکمہ تعلیم نے توڑ دیا، واپڑا والوں نے اس سے بھی زیادہ توڑ دیا، ٹیلی فون کے محکمے نے اس سے بھی زیادہ توڑ دیا، اور ان تمام سے زیادہ رفاق وزیروں نے توڑ دیا. وزیروں نے کہا ہم تو تم سے پیچھے ہمارے ہمارے اخراجات نہیں ہے جناب، ایک چپراسی کو لگانے کے لیے ہزاروں روپیہ وزیر خود وصول کر رہے ہیں. پنجاب کے وزیر ہو یا وفاقی وزیر ہو، پیسہ کسٹم کے اندر ملازمت ہے بھائی، ایک چپراسی پیسے کے بغیر نہیں لگتا، تو کسٹم میں کسٹم انسپیکٹر بغیر پیسے کے کیسے لگے؟ لاکھوں روپیہ لاٹری نکل آئی ہے پیپل پارٹی کی حکومت کی لاٹری، پیسہ لاؤ. بے روزگار ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں اس ملک میں موجود ہے، ان کو روزگار نہیں. ہم اگر بات کرتے ہیں تو فلاں لڑکے کو ملازم رکھو، کہتے ہیں بین لگا ہوا ہے بین، لیکن اگر 2 لاکھ روپے اسلام آباد میں کسی وزیر کو دے دیا جائے بین ختم ہو جاتا، قانون ہی بدل جاتا، 2 لاکھ 4 لاکھ سے بین بدل گیا. ہمیں کہتے ہیں بین لگ گیا. پیپل پارٹی کے حکمرانوں یہ صدا ہے نہیں رہے گی، پہلے بھی تم نے کرسی کا مزہ چکھا تھا، اب بھی چکھ رہے ہو. اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پاس کرسی نہیں تھی. رشوت، زنا، بدماشی، شراب، جوا، اس کے تب تک چین ہو چکے ہیں. وزیروں کی فوج کو پر موت، ایم ایل اے ایم پی اے سوائے رشوت اور زنا کے کوئی کام، کوئی غریب آدمی، کوئی مسکین آدمی، کوئی غریب نہیں بغیر پیسے کے لگ سکتا. غریب کہاں جائے، ریڑی والا کہاں جائے، چھابڑی والا کہاں جائے، سکول میں جس بات میں دیاری کر کے بچے بچے کو پڑھایا ہے وہ ملازم کہاں سے لگ سکتا؟ وہ ملازمت کے لیے کیا کرے؟ یہ المیہ ہے ہمارے ملک کا، لاکھوں انسان، لاکھوں جوان یونیورسٹی اور کالجوں سے پار ہو کر در بدر دھکے کھا رہے ہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی. لیکن اگر کوئی آدمی پیسہ خرچ کرے اسلام آباد میں، پیسہ لگائے، وزیروں کو پیسہ دے، سیکٹریوں کو پیسہ دے، سینکڑوں ایسے آدمی ہیں کہ کہتے ہیں جی پیسہ دے کر ہم بھرتی ہو گئے ہیں، وہاں بینک کہاں چلا گیا؟ حکومت ناکام ہو گئی. ابھی کراچی میں جو کچھ ہوا 3 دن پہلے کہ 24 آدمی ایک دن قتل ہوئے ہیں، 24 آدمی ایک، کوئی پوچھنے والا. ہر گلی میں قتل، ہر بازار میں قتل، گاجر بوری کی طرح، گاجر بوری کی طرح انسان ضلع کیا جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. جنرل وحید کہاں ہے، فوج کہاں ہے، حکمران کہاں ہے، صدر فاروق لغاری کہاں ہے، جو گلیوں میں لاشیں بکھ رہی ہیں ان کا کون وارث ہے؟ سپاہی صحابہ کے ایک کارکن عادت کو فیصل آباد میں شہید کیا گیا. ہمیں اس بات پر اطمینان ہے کہ 4 نامزد قاتل گرفتار ہو چکے، لیکن رہاڑی میں جو سپاہی صحابہ کا کارکن یوسف گجر شہید ہوا، اس کا کوئی مین قاتل نہیں پکڑا گیا. حکمرانوں کب تک سپاہی صحابہ صبر کریں گے؟ بلاخر وہ وقت آئے گا کہ اپنے شہیدوں کا انتقام ہم خود لیں گے اور کوئی رویہ کر نہیں کھائے گا.
ان شاء اللہ
لاہور میں کتنے آدمی ہمارے شہید ہوئے، کہاں ہے قاتل؟ ٹھوکر نیاز دیکھ کے وہ بدماش کہاں ہے؟ اور مولانا آزم طارق پر حملہ کرنے والے وہ قاتل کہاں؟ جو حکومت قاتلوں کو برباد نہیں کر رہی، جو حکومت مظلوم شہریوں کے جان و مال کا تحفظ نہیں کر سکتی، جو حکومت شریف شہریوں کی عزت کو محفوظ نہیں کر سکتی، ایک لمحے کے لیے بھی اس کو کرسی پر رہنے کا کوئی حق ہے؟ بے نظیر حکومت کو فی الفور کراچی کے واقعات پر استعفیٰ دے دینا چاہیے. میں
مسقط کا رہنے والا ہے، اس جب سے وہ آیا ہے کراچی میں قتل و غارت عام ہو چکی ہے، شیعہ سنی بنیاد پر سینکڑوں آدمی ذبح کیے جا چکے ہیں، اس کو کان سے پکڑ کر کرسی سے اتارو۔ لیکن میرا مطالبہ حکومت نہیں مانتی ہے، میں آج پھر کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک یہ آئے گی تبدیل نہیں ہوتا، اس وقت تک قتل و غارت کراچی میں بند نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی یہ آئے دن کی قتل و غارت مسلمانوں کو کہاں لے جائے؟ صدر فاروق لغاری کہاں سو گیا؟ جنرل عبد المحید کہاں سو گیا؟ جب اس ملک میں ہر شہر اور ہر گلی میں قتل کا بازار گرم ہو، قتل عام ہو چکا ہو، لوگ گھروں میں نہ آتے ہو، لوگ اپنے علاقے چھوڑ جائیں، میرے بھائیوں اس وقت حکومت کے قیام کا کوئی جواب باقی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے من احیا فقط احیا الناس جمیعا ومن قتل فقط قتل الناس جمیعا، جس نے ایک آدمی کی جان کو بچایا اس نے سارے جہان کی جان کو بچایا، جس نے ایک آدمی کو قتل کیا اس نے گویا کہ سارے جہان کو قتل کیا، یہ قرآن کا۔ لیکن کراچی سپاہی صحابہ کے دو لڑکے پرسوں شہید ہوئے، کہنے کتنے شہید ہوئے؟ ہمارے حکمران سپاہی صحابہ کو مجبور کر رہے ہیں کہ ہم ایک صرف عسکری قوت تشکیل دیں، ایک عسکری وین تشکیل دیں جو اسلحہ اٹھا کر اپنے دشمنوں کا خاتمہ کرے، اپنے قاتلوں سے انتقام خود لے۔ ہمیں اس بات پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ 4.5 سال ہو گئے مجھے جماعت کا سربراہ بنے ہوئے، ہم نے آج تک عسکری قوت تشکیل نہیں دیا، ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہمیں خود بندوق اٹھانی پڑے گی، ہمیں خود کراشن کو اٹھانی پڑے گی۔ لیکن ان حالیہ واقعات نے ہمیں مجبور کر دیا ہے کہ حکومت ہمیں انصاف نہیں دے سکتی، ہمارے بے گناہ شہیدوں کا، ان کے لیے ہمیں ان کے قاتل نہیں پکڑ سکتی، ہمیں بے جان و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے۔ اب ہم اس بات پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم عسکری قوت تشکیل دیں، مسلح گروہ تشکیل دیں، مسلح گروپ کو میدان میں لائے اور جو جہاں بھی کوئی آدمی شہید ہو اس کا انتقام خود لیں اور 24 گھنٹے میں ایسا ہونا چاہیے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سپاہی صحابہ کے 120 آدمی شہید ہو چکے، صرف 15 آدمیوں کے قاتل پکڑے گئے، باقی کہاں گئے؟ یہ وہ مجبوریاں جو ہمیں دوسرے راستے پر مجبور کر رہی ہیں۔ پھر جماعت آئینی راستہ چھوڑ دے گی، ہم نے ناموس صحابہ کا بل آئینی طور پر پیش کیا تھا، جب ہم عسکری قوت بنائیں گے تو ہم تم سے مطالبہ کوئی نہیں کریں، پھر ہم اپنے بازو قوت سے بدلا لیں، پھر ہم دیکھیں کہ ہمارا دشمن ایک بھی کوئی بازار میں نکلتا ہے نہیں، ایک بھی شیعہ اس ملک میں رہتا ہے یا نہیں۔ اگر تم نے ہمیں انصاف مہیا نہ کیا تو یہ ہوگا، وہ بن تشکیل دیا جائے گا، وہ مسلح قوت بنے گی، وہ عسکری قوت تشکیل دی جائے گی، خواہش کے اندر ہماری اپنی جان چلی جائے، ہم زیادہ دیر تک اپنے شہید بچوں کو نوارا نہیں چھوڑ سکتے۔ میرے بھائیوں آج پاکستان کتنی لاکھ کام دیا ہے، نواز شریف صاحب کی تحریک نجات چل رہی ہے، ہمیں بھی تعجب کہ اس کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ، اس کا نتیجہ کیسے سامنے آ کہ جب مکمل طور پورے ملک کی تمام مذہبی قیادتوں نظر انداز کر دیا گیا تو پھر بھرپور ایجوکیشن کیسے، بھرپور احتجاج کیسے؟ میرے بھائیوں پاکستان جو اس وقت مردم شماری ہو رہی ہے، جس کو تین مرتبہ کینسل کر دیا گیا، اس کے بارے میں میرا مطالبہ یہ ہے سپاہی صحابہ کی بیس کہ آئندہ ہونے والی مردم شماری میں ایک مذہب کا خانہ رکھا جائے اور قادیانی اور شیعہ کی بنیاد پر اس ملک میں مردم شماری کرائی جائے، تاکہ قوم قوم کو پتا چلے کہ اس ملک میں شیعہ کتنے ہیں اور اس ملک میں مرزائی کتنے ہیں۔ ہونا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ آج شیعہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم 15% ہیں، کبھی کہتا ہے 20% ہیں، تو میرا مطالبہ ہے کہ شیعہ بھی اس میرے مطالبے کی تائید کریں کہ مردم شماری شیعہ سنی بنیاد پر کراؤ تاکہ پتا چلے کہ تمہاری تعداد کتنی ہے، شاید تم اس سے بھی زیادہ ہو اور شاید تم 2% بھی نہ ہو، یہ تو پتا چل جائے گا. ضلع جھنگ کے اندر 20 لاکھ کی آبادی ہے، پورے ضلع جھنگ 20 لاکھ کی آبادی میں 2.25 لاکھ شیعہ، 2.25 لاکھ شیعہ کا مطلب ہے 7.5% آبادی. تو جو پاکستان میں سب سے زیادہ شیعہ کا علاقہ ہے اس میں تو 7.5% ہے، پورے ملک میں 15% کا حد آ گیا، صرف 15% شیعہ. اس لیے کہتا ہے تاکہ ایران سے 15% کی بنیاد پر امداد حاصل کرے، اور ایران کا ڈالر، ایران کا ریال، ایران کا تنبن 15% کی بنیاد پر حاصل کر کے یہاں مسلح کاروائی ہے. پاکستان کا جو خانہ فرہنگ ہے، لاہور میں خانہ فرہنگ رہا، وہ بدماشی پر اترا ہے، وہ شیعہ کے اندر اسلحہ تقسیم کر رہا ہے، کلاشنکو پہ بانٹ رہا ہے، پیسے تقسیم کر رہا ہے. زیادہ دیر تک یہ گنڈا گردی اور بدماشی ہم برداشت نہیں کریں گے، اور ہم بازو قوت سے اس بدماشی کا انتخاب لے کر رہیں گے. ہمارے کارکنوں کی شہادت جتنوں کی بھی ہوئی ہے، ایک ایک شہید کا بدلہ میری جماعت لے گی لے گی لے گی، اگر ہمیں اللہ نے زندگی بخشی تو یہ انتخاب لے کر دکھائے. انشاء ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ میرے بھائیوں، ہم نے جتنی مرتبہ بھی کہا کہ خانہ فرنگ ایران کی سرگرمیوں پر کو روک کرو، ہماری بات کو درپور اتنا بھی سمجھا، اس پر توجہ نہیں کی. ابھی آپ نے سنا ہوگا اخبارات میں کہ کوئٹہ میں جو ایران کا کونسلر تھا خانہ فرنگ ایران کا، اسے ناپسندیدہ قرار دے کر پاکستان کی حکومت نے نکال دیا اور اسے واپس ایران بھیج دیا. کیوں نکالا؟ اگر ہمارا دعویٰ غلط تھا کہ ایران اس ملک میں مداخلت نہیں کر، مداخلت کر رہا ہے، ہمارا دعویٰ یہ تھا کہ ایران اسلحہ دے رہا ہے، پیسہ دے رہا ہے، اگر یہ بات ہماری غلط تھی تو تم نے کوئٹہ کے اپنے کونسلر ایرانی کو کیوں نکالا؟ وزارت خارجہ نے کہا کہ 24 گھنٹے میں تم ملک چھوڑ دو، اس کا جرم کیا تھا، قوم کو کیوں نہیں بتاتے کہ وہاں وہ ٹریننگ دے رہا تھا اور اس نے ایرانیوں کو شیعہ کو ٹریننگ دی تھی، اور اس کے ٹریننگ سینٹر پکڑے گئے تھے اور اس کے کیمپ پکڑے گئے تھے جہاں وہ مسلح ٹریننگ دے کر سپاہی صحابہ کے کارکنوں کو قتل کرانے کا منصوبہ جس کو دے رہا تھا، اور ان کے کئی آدمیوں نے لاہور میں آ کر کارروائیاں کی تھی. اس کے بعد جا کر وزارت خارجہ نے اس کو ایران نکالا ہے اور کوئٹہ سے باہر کیا. اسی طرح جو لاہور میں خانہ فرنگ ایران یہ بھی مداخلت کر رہا ہے. وزارت خارجہ میں وہ رپورٹ داخل ہے کہ جب مولانا حسن جنگی شہید ہوئے، ان سے 2 دن پہلے یہ سعادت گنجی جو لاہور میں قتل ہوا یہ جنگ میں تھا، مولانا حسن کی شہادت کے دن بھی جنگ میں تھا، اور مولانا حسن کی شہادت کے 24 گھنٹے بعد یہ جنگ سے نکلا ہے. یہ رپورٹ بھی مدار کے خارجہ میں موجود. تم پاکستان کے شہریوں کو ایرانیوں سے قتل کرانا چاہتے ہو؟ اگر تمہارا یہی رویہ رہے گا تو ہم عسکری قوت بنائیں گے اور تمہیں بتائیں گے کہ کس طرح اس ملک کے اندر شیعہ رہتا ہے یا سنی رہتا ہے. اب زیادہ دیر تک اس گنڈا گردی اور بدماشی کو برداشت نہیں کر سکتے. ہم جانتے ہیں کہ ایرانی اور شیعہ کتنے پانی میں ہیں، ایران کی پوری حکومت بھی مقابلے میں آ جائے، سپاہی صحابہ تنہا اس سے مقابلہ کرنے کی تیاری کریں.
Yeah.
کہ دین میں فوجیں داخل ہوئیں، لشکر داخل ہوئے، اور اے پیغمبر تو دیکھتا ہے کہ دین میں فوجیں داخل ہو رہی ہیں، یدخلون فی دین اللہ افواجا. آگے اللہ نے فرمایا فسبح بحمد ربک، اے پیغمبر اب تو تیرا کام مکمل ہو گیا کہ دین میں فوجیں آ گئی، اب تو اللہ کی تسبیح بیان کر، واستغفر اللہ سے استغفار کر. یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام مسجد نبوی میں بڑے خوش ہوئے کہ یہ قرآن کی آیت اتری جس میں فوجوں کے اسلام میں داخلے کا اعلان ہے، اور حضور کو اللہ نے تسبیح اور ذکر کی طرف ترغیب فرمائی ہے. لیکن یہ آیت سن کر باقی تمام صحابہ کو خوش ہوئے، لیکن صدیق اکبر مسجد نبوی میں رونے لگے. یہ آیت جب اتری تو ابو بکر صدیق مسجد نبوی کے ایک کونے میں بیٹھے تھے اور وہ رو پڑے. لوگ دیکھتے تھے اور ابو بکر زار قطار رو رہے تھے. جمعہ کے بعد لوگوں نے پوچھا ابو بکر آپ کیوں روتے ہیں، تو ابو بکر خاموش ہو گئے. ابو بکر راز دار نبوت تھے، تو سب لوگوں نے مل کر پوچھا کہ ابو بکر رونے کی وجہ کیا ہے، تو صدیق اکبر نے فرمایا تم خوش ہوتے ہو کہ اسلام میں فوجوں کے داخلے کا حکم ہے، لیکن میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ اس آیت میں رسول اللہ کی وفات کا اعلان ہے. یہ بات کسی اور آدمی کو نہیں پتا چلا، اس بات کا رازدار نبوت کو پتا چلا. کس کو پتا چلا؟ رازدار نبوت کون ہے؟ صدیق اکبر. کون ہے؟ صدیق اکبر. ابو بکر صدیق رازدار نبوت ہے، اور رازدار نبوت نے کیا کہا کہ اس آیت میں حضور کی وفات کا اعلان ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا امیر اے ابو بکر کس طرح وفات کا اعلان ہے، تو صدیق اکبر نے فرمایا نبی کا کام لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کا ہے، اور اس کے بعد جب یہ کہا گیا کہ فوجیں اسلام میں آ گئیں، اب اے نبی تو تسبیح کر، یعنی اللہ کے نبی کا کام تو مکمل ہو گیا، اور جب کام مکمل ہو جاتا ہے تو نبی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. تو اس آیت میں تم خوش ہوتے ہو کہ لوگ فوجوں کی شکل میں اسلام میں آئے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس آیت میں حضور کی وفات کا ذکر کیا گیا ہے کہ نبی کا وقت اب دنیا میں تھوڑا آیا گیا، اب پیغمبر دنیا سے جلدی چلے جائیں گے. سارے لوگ خوش ہو رہے تھے، صدیق اکبر مسجد نبوی میں رو رہے تھے کہ یہ نبی کی وفات کا اعلان، پیغمبر کی وفات کا ذکر ہے. میرے بھائیو اس آیت کے بعد آخری آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں، آج کے دن میں نے اے پیغمبر تیرا دین مکمل کر دیا. اور سبحان اللہ سے کہہ دو لگڑی کے لیے بول جاتے ہو تھی ہمیشہ، یہ بھی تھوڑا پکوانا ہی پڑنا. اگے مسجد کی تعمیر ادھروں ہو رہی، بندے سمجھتے ہیں پتہ نہیں اتنے جگہ ہی کوئی نہیں نماز پڑھتی. وہ گل سمجھ بھی آ رہی ہے کہ کوئی نہیں؟ تو کیا کہا قرآن نے کہ الیوم اکملت لکم، آج کے دن میں نے اے پیغمبر تیرا دین مکمل کر دیا. جب یہ آیت اتری کہ دین مکمل ہو گیا، اور ادھر آیت اتری کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ دین میں فوجیں داخل ہوئی، دین میں لشکر داخل ہوئے، تو صدیق اکبر زار و قطار رو پڑے کہ اب پیغمبر کا دنیا میں رہنا مشکل ہے، اس لیے کہ نبی کا دنیا میں کام جو تھا وہ مکمل ہو گیا، اب پیغمبر دنیا سے جانے والے ہیں. میرے بھائیو نبی کا دنیا سے جانا یہ اتنا بڑا سانحہ اور اتنا بڑا یعنی حادثہ فاجعہ ہے کہ پوری امت اس کی تلافی نہیں کر سکتی. حضور کا آنا بے مثال تھا، حضور کا دنیا میں رہنا بے مثال تھا، لیکن جب نبی کی دنیا سے رخصتی کا وقت آیا تو علماء کہتے ہیں کہ صحابہ کرام پر وہ قیامت آئی کہ جو قیامت ان کے حقیقی باپ سے بھی نہیں آئی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ان کا شعر سنو، اما فاطمہ نے کہا سبت علی مسائب لو انہا سبت علی ایام سرنا لیالیا، مجھ پر میرے باپ کی وفات سے اتنی مصیبتیں آئیں، اتنی بڑی مصیبت آئی کہ اگر وہ مصیبت دنوں پر پڑتی تو دن بھی رات بنتا، اور اگر وہ مصیبتیں پہاڑوں پر پڑتی تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہوتا. یہ حضرت فاطمہ کا شعر ہے سبت علی مسائب لو انہا صحبت علی الایام سر لیالیا. حضور علیہ السلام ایک جنازے سے واپس آئے، جمعرات کا دن تھا، جنازے سے آپ واپس آئے، ربیع الاول کا مہینہ تھا، آپ نے گھر میں آتے ہی فرمایا میرے سر میں درد ہے. تو ازواج مطہرات نے آپ کو آرام کا مشورہ دیا. حضور لیٹ گئے، حضور پر بخار آیا، کب کبھی تاری ہو گئی، صبح کا وقت ہے. اسی طرح بیماری کی حالت میں حضور علیہ السلام نے نماز ظہر پڑھائی اور اس کے بعد آپ پھر آ کر لیٹ گئے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کا وقت آئے تو ابو بکر کو بلانا تاکہ وہ آ کر نماز پڑھائے. حدیث میں آتا ہے کہ حضور بستر علالت پر تھے، آپ پر کب کبھی تاری تھی اور آپ پر بخار اتنی شدت سے تھا کہ حضور علیہ السلام نے جب حضور علیہ السلام پر بخار اتنا زیادہ تھا کہ آپ کے ماتھے پر کپڑا بھگو کر گیلی ٹاکیاں رکھی جاتی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ گیلی ٹاکی بھی گرم ہو جاتی اور خشک ہو جاتی. پیشاب جس حضور علیہ السلام کا جو بخار تھا اس کی وجہ سے آپ کا جسم کھول رہا تھا اور وہ سخت بخار تھا. صحابہ حضور کے سرانے بیٹھے تھے اور جب حضور علیہ السلام نماز عصر میں لیٹ ہو گئی تو آپ نے فرمایا گرو باپ اپنے بل مسلی بنناس، ابو بکر کو بلاؤ آ کر میرے مسلے پر نماز پڑھائے. یہ بات کہی تو سارے صحابہ اپنی جگہ پریشان ہو گئے، صدیق اکبر اپنی جگہ پریشان ہو گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے والد بیمار ہے یا نرم مزاج ہے، آپ پورے فاروق کو کہہ دیں کہ وہ تھانہ بنائے. بیماری کوئی نہیں تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے والد کو کیا بیماری ہے، فرمایا بیماری کوئی نہیں، اصل بات ہے کہ میرے والد رقت قلب کے مریض ہیں. رقت قلب کا معنی کٹھوری سی بات ہو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. تو حضور علیہ السلام کے مسلے پر آئیں گے تو نبی کا مسلح خالی دیکھیں گے تو ان کو رونا آ جائے گا اور وہ روتے ہوئے نماز نہیں پڑھا سکیں گے. اس لیے اے اللہ کے رسول آپ ابو بکر کو کہہ کی بجائے عمر کو کہہ دو کہ وہ نماز پڑھائے. حضور نے تین مرتبہ فرمایا کہ عائشہ مری با بکر فل مسلی بالناس، ابو بکر کو بلاؤ آ کر میرے مسلے پہ نماز پڑھائے. تین مرتبہ حضور نے فرمایا، حضرت عائشہ نے تینوں مرتبہ فرمایا میرے باپ سے برداشت نہیں ہوگا کہ آپ کا خالی مسلح دیکھ کر وہ صبر کر جائیں، وہ رو پڑیں گے، ان سے رہا نہیں جائے گا. حضور نے فرمایا یہ اب اللہ بلا ابا بکر، عائشہ میں کیا کروں، میرا خدا ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو میرے مسلے پہ کھڑا کرنے کے لیے راضی نہیں.
سبحان اللہ
جب بھی آپ کو ہوش آیا آپ نے نماز پڑھی،
آپ نے رواں کر دیا. حدیث میں آتا ہے کہ جب رات ہوئی تو صحابہ کرام کو یہ معلوم ہوا کہ ابھی حضور کی طبیعت ٹھیک ہے, پہلے سے ٹھیک ہے, تو صحابہ انتظار کرتے رہے اور ادھر طبیعت ٹھیک کا پتا چلا, ادھر یا قدم رشی پاری ہو گئی, اور جب رشی ہوئی تو گھر سے دو کے بعد جب پھر طبیعت سنبھلی تو حضرت عائشہ سے حضور نے فرمایا, جواب سے فرمایا کہ دین اسلام کا سب سے بڑا ستون نماز ہے, سب سے بڑا ستون نماز اور اسلامی سیاست کا سب سے بڑا ستون خلافت. دین کا بڑا ستون کیا ہے؟ نماز. اور دین کی سیاست کا بڑا ستون کیا ہے؟ خلافت. تو جب دین کے ستون میں ہمارے نبی نے ابو بکر کو ہمارا امام بنایا تو دنیا کے ستون میں حضرت ابو بکر صدیق کو ہم نے خود اپنا امام تسلیم کر لیا, تو گویا کہ نبی نے جس کو امام بنایا تھا. حضرت علی کا جواب, جس کا جواب حضرت علی, حضرت علی نے تو ابو بکر کو مصیبت مان لیا لیکن متے کی اولاد نے آج تک نہیں مانا, مانا ابن سوا کی اولاد نے آج تک مانا ہے, حضرت علی نے تو اسی وقت مان لیا تھا. اور جس کو حضرت علی سے محبت ہو اس کو ماننا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ جس کو حضرت علی سے محبت ہو حضرت علی کے امام کو ماننا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو میرے بھائیوں, حضور علیہ السلام جمعرات سے لے کر سوموار صبح 10 بجے تک آپ سب بیمار رہے, اور اس بیماری کے عالم میں تمام نمازیں صدیق اکبر نے پڑھا. کس نے پڑھا؟ صدیق اکبر. اور اس موقع پر ایک سوال ہے اور شیعہ کا سوال ہے کہ جب حضور کا آخری وقت آیا تو حضور نے فرمایا کاغذ قلم لاؤ, تو حضرت علی ابو بکر عمر فاروق نے جواب میں فرمایا مجھے اللہ کی کتاب ہمیں کافی ہے. تو خمینی نے یہ واقعہ لکھ کر کہا کہ دیکھو عمر فاروق نہیں چاہتے تھے کہ حضور آخر وقت میں کچھ لکھے, کیونکہ حضور علیہ السلام علی کی خلافت لکھنا چاہتے تھے, اس لیے عمر نے کہا نہیں ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. تو اس بنیاد پر خمینی نے کہا کہ دیکھو عمر فاروق کے اندر کفر چھپا ہوا تھا جو لڑک ہو گیا نعوذ باللہ. تو یہ ایسی کفریہ کی بات, سب کفر ہے جو خمینی نے نقل کیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کاغذ قلم مانگا. اب دیکھیں یہ روایت صرف حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے, اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر اس وقت صرف 1,44,000 صحابہ, اور ہزاروں صحابہ تو مدینہ میں تھے تو ان میں سے کسی نے یہ بات نہیں سنی. تو ایک بچے کی روایت ہے, چلو اگر حضور علیہ السلام نے کاغذ قلم مانگا تھا تو کاغذ قلم لانے کی ذمہ داری عمر فاروق پر تو نہیں تھی, اس لیے اور گھر میں آنا جانا حضرت علی کا تھا, اور کاغذ قلم پہلے بھی حضرت علی کے پاس ہوتا تھا, صلح حدیبیہ میں حضرت علی نے دوڑا رکھا تھا, تو یہاں بھی کاغذ قلم تو علی کے پاس تھا. جب حضور نے کاغذ قلم مانگا تو حضرت علی کو چاہیے تھا کاغذ قلم بول لیا. کاغذ قلم بھاگ لیا اور حضور نے
کہ وفات سے پہلے حضرت فاطمہ کو حضور نے بلایا اور حضرت فاطمہ کے کان میں کوئی بات تھے، سارے عورتیں بیٹھی تھیں، ساری ازواج مطہرات بیٹھی تھیں، باہر صحابہ بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا فاطمہ کو بلاؤ، فاطمہ آئے، حضور نے حضرت فاطمہ کے کان میں کچھ کہا، بس کان میں کچھ کہنے کی دیر تھی کہ حضرت فاطمہ رونے لگی، اونچی اونچی رونے لگی، لوگ حیران ہو گئے، عورتیں حیران ہو گئی کہ فاطمہ کیوں روتی ہے، لیکن حضور نے جب حضرت فاطمہ کو روتے ہوئے دیکھا تو پھر بلایا، پھر کان میں کچھ کہا تو حضرت فاطمہ ہنسنے لگی۔ یہ واقعہ بڑا عجیب ہے۔ اب یہ کسی کو نہیں پتا کہ حضور نے فرمایا کیا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے کان میں پہلے کیا کہا بعد میں کیا کہا، کسی کو پتا نہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہوئی، صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت فاطمہ کو ایک طرف لے گئی اور جا کر کہا بیٹی فاطمہ مجھے بتاؤ حضور نے کیا فرمایا، حضرت فاطمہ نے خاموشی ظاہر کی، جب نہ بتائی بات تو حضرت عائشہ نے فرمایا فاطمہ جو میرا تیرے ساتھ رشتہ ہے تجھے اس رشتے کا واسطہ ہے کہ مجھ سے بات نہ کرو، اور رشتہ کیا ہے کہ میں ماں ہوں تو بیٹی، میں ماں ہوں تو بیٹی۔ حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ کا وہ مکالمہ، وہ مکالمہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت فاطمہ نے حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ ٹھیک ہے تو میری ماں ہے، میں مرتبہ اونچا ہوتا، لیکن عائشہ اما عائشہ تو ابو بکر کی بیٹی ہے، میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی،
سبحان
سبحان، تیری رگوں میں خون ابو بکر کے ترکش کر رہا ہے، میری رگوں میں خون محمد مصطفیٰ کا ترکش۔ حضرت عائشہ چند لمبے خاموش، حضرت عائشہ نے فرمایا فاطمہ تیری بات ٹھیک ہے کہ میری رگوں میں ابو بکر کا خون ہے، تیری رگوں میں مصطفیٰ کا خون ہے، لیکن آپ نے اپنے ابا سے یہ حدیث سنی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر عورت اپنے خاوند کے ساتھ جنت میں جائے گی، اے فاطمہ کل قیامت کا دن آئے گا تو جب جنت میں داخلے کا وقت ہوگا تو تیری انگلی علی کے ہاتھ میں ہوگی، میری انگلی مصطفیٰ کے ہاتھ میں، مرتبہ اپنی جگہ، لیکن یہ تو قیامت کی بات ہے، یہ تو جنت کی بات ہے، وہ عالموں کی بات۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فاطمہ جو میرا رشتہ ہے تیرے ساتھ اس رشتے کا واسطہ دے کر میں کہتی ہوں مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ نے کیا
کہا۔
تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرے ابا نے مجھے پہلی مرتبہ بلایا تو میرے کان نے کہا کہ اے فاطمہ جس بیماری میں تیرا باپ مبتلا ہے اسی بیماری میں میں دنیا سے چلا گیا، اسی بیماری میں میرا جنازہ اٹھے گا، اسی بیماری میں میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، یہ کہا۔ میں رونے لگی اور مجھے روتے ہوئے جب میرے والد نے دیکھا تو پھر بلا اور بلا کر میرے کان میں کہا کہ فاطمہ میرے جانے کے بعد میرے خاندان میں سب سے پہلے تو میرے پاس پہنچے، تو میرے پاس جب تجھے جب یہ کہا میرے والد نے کہ تو میرے پاس پہنچے گی تو میں ہنسنے لگی۔ یہ ہے وہ واقعہ جو کان میں رسول اللہ نے فرمایا۔ حضرت فاطمہ حضور کے سرانے بیٹھی اور یا آباتا روتی، جب حضور کی تکلیف کو سخت دیکھا تو جس طرح بیٹیاں باپ کے سرانے بیٹھ کر روتی ہیں، حضرت فاطمہ رو رہی ہیں، حضور کے ماتھے پہ ایک گیلی پٹی بھی ڈالتی ہے اور روتی ہے، اور حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وا کربا یا کربا، کیا مطلب کہ اے میری تکلیف، عرب کے اندر جب کوئی آدمی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ جملہ کہتا ہے یا کربا، اے میری تکلیف، ہائے جس طرح ہائے کہتے ہیں اس طرح عرب نے وا کربا کہا۔ تو جب حضور فرماتے یا کربا اے تکلیف، تو حضرت فاطمہ آگے سے رو پڑتی ہے، رو کر کہتی یا ابا اے میرے باپ، اے میرے پیارے باپ، اے
جب حضور علیہ السلام کے پاس مسواک آئی تو حضور نے مسواک منہ میں لگائی تو حضور نے فرمایا یہ سخت ہے عائشہ اس کو نرم کرو، تو حضرت عائشہ نے وہ مسواک اپنے منہ میں ڈال کر چبائی، تو حضرت عائشہ کی چبائی ہوئی مسواک رسول اللہ نے، یہ حضرت عائشہ کو اعزاز تھا، حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ میں وہ عائشہ ہوں کہ جب حضور علیہ السلام کے آخری وقت میں میرا لحاف پیغمبر کے منہ میں مسواک کے ساتھ گیا، پیغمبر نے مجھے فرمایا تھا کہ مسواک چباؤ، میں نے مسواک چبائی تھی، پیغمبر نے وہ مسواک دھوئی نہیں، اسی طرح اپنے منہ میں اس مسواک کو ڈال دیا۔ اور آپ فرماتی ہے کہ برتن میں پیالے میں حضور جب پانی پیتے تو جہاں سے میں پانی پی کر چھوڑتی وہاں سے منہ لگا کر حضور پانی، تو یہ حضرت عائشہ سے رسول اللہ کا تعلق، محبت اور بیوی سے پیار کی طریق، اور اس محبت اور پیار کا تو کون انکار کر سکتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام آخری وقت دو الفاظ فرمائے، دو دعائیں فرمائیں، ایک دعا فرمائی السلام السلام، میری امت کے لوگوں نماز کو نہ بھولو،
سبحان
میری امت کے لوگوں نماز کو السلام السلام، میری امت کے لوگوں نماز کو نہ بھولو السلام، اور دوسرے لفظ فرمایا وہاں بن کر ایمان ہو اور اپنے غلاموں سے اچھا سلوک کر،
سبحان
السلام السلام، وہاں بن کر ایمان، نوکروں کی دیکھ بھال کرنا، غلاموں سے ظلم نہ کرنا، غلاموں سے ظلم نہ کرنا، یہ فرمایا، اور دعا باقی اللہ پھر رفیق الامام، حضور نے مسجد نبوی میں ایک دن یہ بھی فرمایا تھا، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ بندہ اگر اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس کو بلانے کے لیے تیار ہے، اور اگر وہ ہمیشہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کی مدت بھی دے سکتا ہے، لیکن اس اللہ کے بندے نے اللہ سے کہا ہے کہ میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، بس کی بات ختم ہو گئی تو صدیق اکبر نے باہر نکل کر فرمایا تم نے پہچانا کہ وہ بندہ کون ہے، لوگوں نے کہا ہمیں تو نہیں پہچانا، تو صدیق اکبر نے فرمایا وہ بندہ خود حضور کی ذات،
سبحان
راز دار نبوت ہے صدیق،
سبحان
وہ بندہ حضور کی ذات۔ تو میرے بھائی حضور علیہ السلام سوموار کے دن دوپہر کو 10 بجے حضور علیہ السلام کی روح جانے جانا کے سپرد ہو گئے، کب سے اکثری سے پرواز کر گئی، یہ وفات رسول کا دن تھا، 12 ربیع الاول کا دن تھا، وفات پیغمبر کا دن تھا، آج دنیا کا سردار ہو گیا ہے، حضور کی وفات، حضور علیہ السلام کی وفات کا اعلان مدینہ کی گلیوں میں ہوا، ابو کلام آزاد نے رسول رحمت کتاب میں لکھا ہے، انسانیت موت کے دروازے پر لکھا ہے کہ جب رسول اللہ کی وفات کا اعلان مسجد نبوی میں ہوا تو جو کھڑا جو بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا، صحابہ کی ایک جماعت روتی ہوئی جنگلوں کی طرف نکل گئی، کچھ لوگ مسجد نبوی میں سفید داڑیوں کے ساتھ داڑے مار مار کر روتے تھے اور کہتے تھے کہ کل مصیبت بعد محمد جلال، اور لوگوں محمد مصطفیٰ کے دنیا سے جانے کے بعد اب ہمارے لیے دنیا ڈھیر ہو، ہم کہاں جائیں، حضور دنیا سے رخصت ہو، حضور کی وفات کی خبر مدینہ میں کیا نکلی کہ لوگوں پر قیامت آ گئی، حضرت علی تشریف لائے پیغمبر کے چہرے سے کپڑا اٹھایا اور آنکھوں سے آنسو آ گئے اور فرمایا اے میرے محمد مصطفیٰ اگر تمہیں رونے سے منع نہ کیا ہوتا تو آج آنکھوں کے آنسوؤں سے تجھے غسل دیتے، ابو بکر صدیق مقام سخ میں تھے، سخ وہ جگہ ہے کہ جہاں مسجد نبوی سے باہر مدینہ شہر سے باہر ایک بستی تھی، وہاں پتا چلا کہ حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، ابو بکر تشریف لائے، حضرت عمر نے مسجد نبوی کے باہر تلوار لے لی اور کھڑے ہو کر کہا کہ جو آدمی کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ دنیا سے رخصت ہو گئے میں اس کا سر کاٹ کر دوں گا، محمد دنیا سے نہیں جا سکتے، عمر فاروق جلال میں آ گئے، جذبات میں آ
گئے،
لیکن ایسے وقت میں جذبات کی تو کوئی بات نہیں تھی، ہوش میں آنے کی بات، ابو بکر آئے، ابو بکر صدیق سیدھے مسجد نبوی کے آنے میں آئے، حضرت عائشہ کے حجرے میں داخل ہو گئے اور حجرے میں جا کر حضور علیہ السلام کے چہرے اقدس سے کپڑا اٹھایا، منظر بڑا عجیب تھا، ساری دنیا کی دوستی ختم ہو گئی، ساری دنیا کی جدائی تھی، ساری دنیا کی رفاقت آج جدائی میں بدل گئی، آج وہ شخص دنیا سے چلا گیا، وہ آج محمد دنیا سے چلا گیا جس کا سر ابو بکر کی گود میں تھا اور غار کے اندر محمد مصطفیٰ پڑا تھا، اور آج وہی محمد مصطفیٰ دنیا سے رخصت ہو گیا، صدیق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، مسئلہ یاد رکھو نبی جس جگہ پہ فوت ہوتا ہے پھر اندر تو اسی جگہ پہ دفن کیا
کو کیسے کام کرتا ہے. یہ اعلان کر کے صدیق نے فرمایا من کانا یا بد محمد فإن محمد قدما ومن کانا یا بد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جو کہتا ہے میں پوجا محمد کی کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد دنیا سے رخصت ہو گئے, اور جو کہتا تھا میں پوجا پروردگار کی کرتا ہوں تو وہ سن لے خدا پہلے بھی زندہ تھا آج بھی زندہ.
سبحان اللہ.
یہ اعلان ابو بکر کا کرنا تھا کہ مدینے میں قیامت برپا ہو گئی, لوگ سہمے ہوئے کھڑے ہو گئے اور دھاڑے مارتے ہوئے لوگ شہروں سے باہر کو نکل گئے تھے, دفعتن اندر داخل ہو گئے. ابو بکر مسجد نبی کے منبر پر آ گئے اور منبر رسول پر کھڑے ہو کر ابو بکر نے خطبہ کیا. صحابہ کی حالت غیر ہو گئی تھی, روتے ہوئے عورتیں بے حال ہو گئی تھیں, سفید داڑیوں والے بزرگ رو رو کر نڈار ہو گئے تھے. ابو بکر نے ایسے وقت میں اگر ابو بکر جیسا انسان قوم کو سہارا نہ دیتا, اسلام کی کشتی ڈوب جاتی, اسلام کی کشتی ڈوب جاتی. آئے ایسے وقت میں وہ نا خدا وہ بلنا وہ سفینہ محمد کا وہ بلنا آیا کہ جس نے ڈوبتی ہوئی اسلام کی کشتی کو سہارا دیا اور منبر رسول پہ کھڑے ہو کر قرآن کی یہ آیت پڑھی جو میں نے سنائی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم فإن اللہ غفران تستحی ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا. ابو بکر نے جب یہ آیت پڑھی عمر فاروق کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ایسے ہوا کہ جیسے جبریل ابھی یہ آیت لے کر آیا ہے. اس آیت کا مطلب سنو, مطلب یہ تھا اے لوگوں محمد دنیا سے چلے گئے, 1,24,000 نبیوں نے بھی تمہیں سے چلے جانا ہے. اے لوگوں کیا افعم آتا اگر محمد مصطفیٰ فوت ہو جائے اور قتل انقلبتم یا وہ دنیا سے قتل کر دیے جائیں, انقلبتم علی اعقابکم کیا تم دین چھوڑ جاؤ گے, کیا تم اسلام چھوڑ جاؤ گے, کیا تم شریعت محمد کو چھوڑ جاؤ گے. اے لوگوں تمہیں جنگ کر لوں علی حکیمی جو آدمی نبی کی وفات کے بعد دین چھوڑ جائے گا سنو بلی جس اللہ سیا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. فاروق اعظم کہتے ہیں کہ جس وقت ابو بکر نے ہزاروں لوگوں کے سامنے یہ خطبہ دیا تو سب لوگوں نے کہا شرح صدر ابی بکر الاسلام, اور لوگوں ابو بکر کا سینہ اسلام کے لیے روشن ہو گیا.
سبحان
کے صحابہ جو بات نہیں مانتے تھے صدیق نے حوصلے سے امت کا حوصلہ بلند کر دیا اور ابو بکر منبر رسول پر بیٹھے. لشکر اسامہ کو نبی روانہ کر چکے ہیں شام کی طرف, ایک لشکر دوسری طرف روانہ ہوا. ابو بکر صدیق سے لوگوں نے کہا حضور فوت ہو گئے, اب جو لشکر روانہ ہو چکا ہے اس لشکر کو واپس بلا لو, اس لیے کہ منکرین ختم نبوت کھڑے ہو گئے, منکرین زکات کھڑے ہو گئے, منکرین حدیث کھڑے ہو گئے, مدینے پر کہیں حملہ ہو جائے. ابو بکر منبر رسول پر کھڑے تھے. سنو مسلمانوں صدیق اکبر نے منبر رسول پر کھڑے ہو کر کہا او لوگوں جو لشکر میرے نبی نے روانہ کیا تھا ابو بکر اس لشکر کو پیچھے نہیں ہٹا سکتا, ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا سکتا. اور کچھ لوگوں نے زکات کا انکار کیا, ابو بکر نے فرمایا جو آدمی زکات نہیں دے گا بلکہ وہ رسی جو ایک بکری کے گلے میں ہوتی تھی نبی کے دور میں وہ رسی بھی دیتا تھا, آج اگر وہ رسی بھی روکے گا ابو بکر اس رسی کے حصول کے لیے بھی جنگ لڑے گا. کیوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا ایم قصد دین وانا ہی کہ دین محمد کا کمزور ہو جائے اور ابو بکر زندہ, ایسا نہیں ہو سکتا. علماء کہتے ہیں یہ نبیوں کا کام تھا جو صدیق اکبر نے کیا, نبی سہارا دیتا ہے, ابو بکر نے امت کو اس وقت میں سہارا. پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے, پیغمبر کا آنا بھی پاک تھا نبی کا جانا بھی پاک تھا. مسلمانوں حضور علیہ السلام کا جنازہ مسجد نبی کے اندر حضرت حجرہ عائشہ میں رکھا ہوا تھا. لوگ پوچھتے ہیں حضور کا جنازہ کس نے پڑھایا, حضور کا جنازہ سنو آپ یہ بھی واقعہ کہ پیغمبر علیہ السلام کا جنازہ چارپائی پہ پڑا تھا اور اسی چارپائی پہ آپ کو اسی حالت میں غسل دیا گیا, آپ کا کوئی کپڑا نہیں اتارا گیا, آپ کے کپڑے نہیں اتارے گئے بلکہ انہی کپڑوں کے اوپر کفن لپیٹ دیا گیا اور کفن لپیٹ کر انہی کپڑوں میں آپ کو دفن کر دیا گیا. اوپر کفن تھا اندر سلے ہوئے کپڑے تھے اور آپ کا کوئی لباس نہیں اتارا گیا, آپ کو لباس اتار کر غسل نہیں دیا گیا, اسی حالت میں غسل دیا گیا. نبی کا وجود پاک ہوتا ہے اور پیغمبر تو سوئے تو تب بھی پاک ہوتا ہے, نبی فوت ہو تو تب بھی پاک ہوتا ہے, نبی کا جسم بھی پاک ہوتا ہے. اور صحابہ کرام کی ٹولیاں ایک دروازے سے داخل ہوتی دوسرے دروازے سے نکل جاتی اور اندر آ کر نبی کا چہرہ دیکھتی اور درود شریف پیغمبر پر پڑھتی, درود پڑھتے جاتے تھے اور اسی درود پڑھنے کا نام جنازہ. کوئی جنازے کی علیحدہ جماعت نہیں ہوئی بلکہ صحابہ کی جماعت نبی پر درود پڑھ رہی تھی.
بھی اور اسی کا نام نماز جنازہ. کیونکہ نماز جنازہ کمانا بھی دعا ہے, یہ بھی دعا ہے, رحمت کی دعا ہے جو محمد مصطفیٰ پر تمام صحابہ نے دعا. حضور علیہ السلام کو 32 گھنٹوں کے بعد دفن کیا گیا. جس حجرے میں حضور کا قیام تھا, حجرہ عائشہ, اسی حجرہ عائشہ میں حضور کی قبر ہے. اور دو قبر بعد میں ابو بکر عمر کی اسی حجرے میں بنی, اور چوتھی قبر کی جگہ آج بھی اسی حجرے میں خالی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بنے گی جو قیامت کے قریب دنیا میں آئے. مسئلہ سمجھ لیا؟ حضور کی وفات کی خبر بہت بڑی خبر تھی, پورے علاقے بڑے بڑے فتنے کھڑے ہو گئے حضور کے جانے کے بعد. لیکن تمام فتنوں کا سر صدیق اکبر نے کوٹا کوٹا یہ نہیں. حضور کی وفات کا صدمہ کتنا بلند تھا, بخاری شریف میں واقعہ آتا ہے کہ مدینہ منورہ سے باہر ایک آدمی حل چلا رہا تھا, حل چلا رہا تھا, اس کو کسی نے کہا حل چلانے والے حضور دنیا سے رخصت ہو گئے. اس نے حل روک دیا, ہر لوگ کر کہا اللہ میری آنکھوں کو عمدہ کر دے, میرے کانوں کو بہرا کر دے. وہ مستجاب الدعوات تھا, اس کی دعا بڑی قبول ہوتی تھی. اس نے کہا میری آنکھوں کو عمدہ کر دے, اسی وقت عمدہ ہو گیا. اس کے کانوں, اس نے کہا کانوں کو بہرا کر دے, اسی وقت بہرا ہو گیا. کسی نے ہاتھ پکڑ کے کہا یہ دعا تو نے کیوں کی؟ اس نے کہا جن آنکھوں نے نبی کا دیدار کیا نبی میں بھی رہے, میں کسی اور کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا. جن کانوں نے نبی کا کلام سنا نبی میں ہی رہے, میں کسی اور کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا. میرے بھائیوں, یہ ہے وفات رسول کا ایمان افروز واقعہ. حضور علیہ السلام کی سیرت کا وہ باب جو 5 جنوں سے شروع تھا آج مکمل ہو گیا. آئندہ جمعے انشاءاللہ آپ کے سامنے فتح مکہ کا واقعہ بیان ہوگا. فتح مکہ کا واقعہ یہ حضور کی سیرت ہی کا ایک واقعہ ہے, لیکن کئی سالوں سے وہ واقعہ جمعے میں بیان نہیں ہوا. اور اسلام کی شان و شوکت کا وہ بہت بڑا واقعہ ہے جس میں اسلام میں خانہ کعبہ کو فتح کر کے اسلام کا پرچم لہرایا گیا, اس کا واقعہ انشاءاللہ آئندہ جمعے بیان ہوگا. ایک دو باتیں ضروری میں نے عرض کرنی ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا بلکہ پڑھا ہوگا کہ 2-3 دن پہلے یہ اپنا تاریخ جعفریہ کے اور سپاہ محمد کی طرف سے ایک بیان آیا مولانا فاضل مبارک صاحب کے خلاف کہ ہم ان کو جہاں بھی ہوگا ضرور قتل کریں گے. اور بیان دینے والے آدمی کا نام ہے غلام رضا نقوی. یہ وہ غلام رضا نقوی ہے جس نے مولانا اعظم طارق پر قاتلانہ حملہ کیا, اور حملہ میں یہ خود وہاں شریک تھا. اور اس حملے میں مولانا اعظم طارق کے گن مینوں کی گولی سے یہ زخمی بھی ہوا, اور اب یہ لاہور میں بیٹھ کر پریس کانفرنسیں کر رہا. اور ادھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر منظور وٹو صاحب نے پرسوں رات ٹیلی ویژن پر اعلان کیا پرسوں کہ اسلحہ پر پورے پنجاب میں پابندی لگا دی گئی, کوئی آدمی اسلحہ لے کر نہیں آ سکتا. یہ آپ نے سنا دیا. آپ کے ذریعے سے میں حکومت تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا ظلم اور اتنی بڑی زیادتی اور یک طرفہ ٹریفک سپاہی صحابہ کیسے قبول کریں. آپ دیکھیں کہ ایک طرف منظور وٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسلحہ اٹھا کر نہیں آ سکتا, اور دوسری طرف جنہوں نے مولانا اعظم طارق پر راکٹ لانچر چلایا وہ کھل رہے اور پھر رہے ہیں, ان کو کوئی نہیں پوچھنے والا, ان پر قتل کا مقدمہ نام درج اور ٹریس ہو چکے ہیں. ملزم پتا چل چکا کہ یہ ملزم, اور وہ ملزم اخباروں میں بیان دے رہے, اور ہمیں کہا جا رہا ہے اسلحے پر پابندی, ہمیں کہا جا رہا ہے اسلحہ لے کر نہیں چل سکتے. میں منظور وٹو سے کہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری یک طرفہ پابندی کو ہم ایک نمے کے لیے بھی قبول نہیں کریں. اور وہ غلام رضا نقوی اور اس کے چیلے, میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اگر حکومت نے تم سے تم تمہارا اگر حکومت نے ہمیں انصاف مہیا نہ کیا اور تمہیں گرفتار نہ کیا تو پھر سپاہی صحابہ تمہیں بھی قبروں کی تہ سے نکال کر جہنم رسید کریں, اور انشاءاللہ تم دیکھو گے کہ ہم اپنے ایک ایک دشمن کو جہنم رسید کریں. کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ جن لوگوں نے مولانا اعظم طارق پر قاتلانہ حملہ کیا ایک ملزم بھی انشاءاللہ ہم زندہ نہیں چھوڑیں. ہمیں کہا جائے کہ جناب اسلحے پر پابندی اور جو نیب ملزم قتل کے وہ اخباروں میں بیان چھپوائے اور حکومت کا قانون حرکت میں نہ آئے, تفتیشی ایجنسیاں خاموش اور لاچار ہو جائیں. ایسی بدماشی, ایسی غنڈہ گردی, ایسی بےمانی, ایسی یک طرفہ ٹریفک ہم نہیں چلنے دیں. انشاءاللہ چلنے
وہ بھی سنی، جو چھ پیپل پارٹی کے جیتے ہیں وہ بھی سنی، 14 سیٹیں تو مقابلے میں، اور ایک ایک سیٹ پر 6-6 سنی کھڑے ہو گئے اور ووٹ دیے 2-2.5 ہزار، کل ووٹ ہے 10 ہزار، باقی 8 ہزار ووٹ وہاں پر تقسیم ہو گئے، تو اس کا مطلب ہو گیا کہ تمہاری اکثریت ہے. 4 سیٹوں سے اکثریت کیسے بن گئی؟ جس طرح یہاں ڈسٹرکٹ کونسل کی سیٹیں ہیں ایسی وہاں سیٹیں ہیں، کوئی نیشنل اسمبلی کی تو سیٹ نہیں، کہ جناب کی قومی اسمبلی میں نمائندگی مل گئی. اور وہاں پر کئی علاقوں میں تحریک جعفریہ نے دھاندلی کی ہے اور وہ بھی ریکارڈ پر موجود ہے. بہرحال یہ تو مقبولیت کا پتا تب تمہارا چلے گا کہ جب پاکستان میں ایک بھی صوبائی اسمبلی کی سیٹ تم حاصل کر سکو، پھر پتا چلے تم صرف ایران کو دھوکہ دیتے ہو، ہم 15% ہیں، ہم 20% ہیں، تاکہ اس حساب سے وہاں سے ڈالر وصول کر سکے. ایسی من گھڑت باتوں سے تو تمہاری تعداد نہیں بڑھ سکتی. اور دوسری بات، میں یہاں سمندری میں رات ایک واقعہ پیش آیا، میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ وہ ایک ذاکر نے صحابہ کرام کے خلاف اشاروں میں اور وضاحت کے ساتھ بکواس کی ہے اور انتظامیہ نے ہمیں یقین دلایا ہے اس کے خلاف کارروائی کے لیے، اس لیے ہم مطمئن ہیں اگر انتظامیہ بر وقت کارروائی نہ کرے اور بر وقت اس ذاکر کو رات گرفتار نہ کرے تو یہاں سمندری کا امن تباہ و برباد ہو سکتا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بر وقت انتظامیہ نے اقدام کر کے اشتعال، لوگوں کے اشتعال کو بجھایا، لیکن انہوں نے یقین دلایا اس پر وہ انتظامیہ پورا اترے گا. ٹھیک ہے، اگر پورا نہیں اترے گی تو ہم پھر احتجاج کریں، یہ بھی یاد رکھیں.